जिक्र तेरा तेरे प्यार पर दुरूद व सलाम व सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ دنیا میں انسان نے کہیں جانا ہو، مجھے نہیں چلا کہ ناظرین بندہ تیاری کرتا ہے اور معلومات بھی لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مبارک سفر کرنا ہے، مکہ مدینے کی حاضری دینی ہے تو لوگ معلومات کرتے ہیں کہ فلائٹ کیسی ہوگی، رہائش کیسی ہوگی، دور ہوگی قریب ہوگی اور کس طرح کی ہوگی، اور کرنا بھی چاہیے اور یہ کرنا بنتا بھی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ایک ہماری ابھی کی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی یہ بھی آئے گی، اور پھر عالم برزخ کے بعد جو آگے عالم حشر ہے اس کی باری بھی آنے والی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے ہماری قبر کیسی ہوگی؟ ہم یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر ہو اچھا گھر ہو، لگزریس گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، ویل رینوویٹڈ ہو، فرنیچر یہ بھی اچھا ہو، یہ ساری چیزیں تو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری قبر کیسی ہوگی؟ مدنی چلنے کے ناظرین یہ انتہائی اہم بات ہے اور اس پر غور ہونا چاہیے۔ اسلاف کے اگر آپ انداز دیکھیں تو اس میں یہ بات بڑے واضح طریقے سے ملتی ہے کہ یہ آخرت کی منازل میں سے قبر یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو اس میں ناکام ٹھہرا وہ پھر آگے بھی ناکام ہی ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، مالک کریم ہمارے حال پہ فضل فرمائے۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی بات اس طرح کی کرے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کیا صبح صبح یہ قبر کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، کیا یہ حشر کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، صبح کا وقت ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو شام کا وقت ہے، تو ابھی تو کام کا وقت ہے، تو ابھی تو یہ وقت ہے، تو ابھی وہ وقت ہے۔ وقت تو ہم تو اپنے حساب سے سوچ ہی رہے ہیں کیا وقت ہے کیسا وقت ہے، لیکن آپ نے کیا لوگوں کو صبح قبروں میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے۔ کیا رات کو لوگوں کو قبروں میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے اور میت قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے، اور مغرب ہونی ہے تو ماہ رمضان شروع ہو جانا ہے۔ لیکن وہ بندہ بیچارہ، وہ میت جو بھی تھی، مجھے تو نہیں پتا کون تھی، ہم تو قبرستان سے واپس آ رہے تھے اور دیکھا کہ میت قبرستان میں جا رہی ہے، اور کچھ افراد تو ایک مردہ اور بھی دفن اس کو کر بھی رہے تھے، یہ بھی دیکھنے کو موقع ملا۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنی قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ کام کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہو کہ میری قبر میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، آفس میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں ہیں، تو وہاں ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے ہمیں کیا ملے گا، بات تو یہ بھی نہیں سوچتے، تو ان کی جو دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ لیکن جو یہ کم از کم سوچتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں کہ میرے آفس میں میں جو ورک کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، جو طریقہ کار، جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیے ہوئے ہوں، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، تو ان کی دنیا یہ کچھ بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ لاوبالی پن سے، بے پرواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ارریلیونٹ کام نہیں کرتے۔ تو اپنے ادارے کے اندر اور اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر پھر ان کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، وقعت بن جاتی ہے۔ لیکن قبر و حشر کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں یہ غور طلب بات ہے، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اور قبر میں تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ مدنی چنے کے ناظرین مرحلہ آنا ہی آنا ہے، چاہے ہم اس کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ کام تو ایک دن بہرحال ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے، رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی نے جس طرح ہمیں دنیا میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، مالک یوں ہی ہماری قبر کے معاملات بھی بہتر فرمائے. اسی موضوع کو ہم نے لے کر چلنا ہے، قبر کیسی ہوگی، اس عنوان کو انشاءاللہ آج ہم لے کر کے چلیں گے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے، مدنی گلدستے بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ، سورہ حشر کی مبارک آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، ان کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں، پڑھا کریں، اور مدنی پنجسورہ کے اندر اسے صبح اور شام پڑھنے کی فضیلتیں بھی لکھی ہیں، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ملتی ہیں یہ آیات مبارکہ پڑھنے سے، سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے، سننا بھی نصیب فرمائے، اور تلاوت قرآن کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وقار بھائی سے کلام بھی سنیں گے، کون سا کلام سنائیں گے وقار بھائی؟
سلمان بھائی انشاءاللہ عزوجل امام اہل سنت آپ کا لکھا بہت ہی پیارا کلام ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے.
سبحان اللہ.
بلغ العلی بکمالہ، بلغ العلی بکمالہ، کشف تو جا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، سکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی رسول و نبی, کلیم و نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی رسول و نبی, عتیق و وسیع غنی و علی, عتیق و وسیع غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک, تمہاری مہک تمہاری جھلک, تمہاری چمک تمہاری دمک, تمہاری مہک تمہاری جھلک, زمین و فلک سما کو سمک, زمین و فلک سما کو سمک, میں سکھا شام تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, شمس و سمر یہ شام و سحر, یہ شمس و قمر یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر, یہ شمس و قمر یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر, یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر, یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر, یہ حکم ربا تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, یہ فیض دیے وجود کیے, کے نام لیے زمانہ جیے, یہ فیض دیے وجود کیے, کے نام لیے زمانہ جیے, جہاں لیے تمہارے دیے, جہاں لیے تمہارے دیے, یہ اکرمیاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, صحاب کرم روانہ کیے, کہ آپ نعم زمانہ پیئے, صحاب کرم روانہ کیے, کہ آپ نعم زمانہ پیئے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے, یہ سترے پر تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جینا میں چمن چمن میں سمن, سمن میں پبن پبن میں دولن, جینا میں چمن چمن میں سمن, سمن میں پبن پبن میں دلہن, سزائے میہن پہ ایسے مینن, سزائے میہن پہ ایسے مینن, یہ امن و امان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, اشارے سے چاند چہرے دیا، چھپے ہوئے غور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چہرے دیا، چھپے ہوئے غور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تاب تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پیری، یہ بے خبری کے خلق پیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے، سبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے بھلے، لیوا کے بھلے، لیوا کے بھلے، سنا میں کھلے، حالی باغ بھلے، سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چنا تمہارے لیے، چونی نو چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور مالک کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی اور قبر کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنائے۔ منیم بھائی، قبر کیسی ہوگی، یہ موضوع آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے؟
سلمان بھائی، ہمارا اسلام ایک ایسا کامل و اکمل دین ہے کہ جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام معاملات کا بیان فرمایا ہے، اور ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں سے آگاہ فرمایا ہے، اور کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ موت جوانی میں آئے گی، نہ ہی یہ کہا گیا کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، نہ ہی یہ کہا گیا کہ موت بچپن میں آئے گی، یعنی موت نہ جوانی کی محتاج ہے، نہ بڑھاپے کی، اور نہ ہی کسی وقت کی محتاج ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اب امام غزالی
کسی خاص وقت کی محتاج نہیں ہے کہ بھئی وہ وقت آئے گا تو ہی بندہ مرے گا، ٹائم جب مقرر آ گیا ہے تو اب بندے نے جانا ہی،
ٹائم جو اس کا مقرر ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے،
بالکل،
لیکن بندہ نہیں جانتا کہ مجھے موت نے کب آنا ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو اب انسان کی غفلت کا حال یہ ہے، یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں، وگرنہ اگر جنازوں کو دیکھا جائے، پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جنازوں سے عبرت پکڑا کرتے تھے، لیکن اب کے دور میں تو لوگ جنازوں سے بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ غافلین کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ جنازوں سے بھی عبرت نہیں پکڑتے، لیکن اگر ہم پہلے کے دور میں دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کسی جنازے کو دیکھا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم چلو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی جنازے میں جایا کرتے تھے تو تمام جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پر شریک، وہ تمام رنج و علم کی ایک ایسی تصویر بنی ہوئی ہوتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا تعزیت کس سے کریں، یعنی تعزیت کسے کرے، سارے پریشان لگ رہے ہوتے تھے، یعنی پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے دل مزید سخت ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ موت کی طرف توجہ نہیں دیتا، حالانکہ یہ اکثر جنازوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی دل اس طرف نہیں جاتا، اس لیے انسان کو کہا گیا کہ بندہ غور فکر کرے کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جو بندہ جس چیز کا کام کرتا ہے، جس بارے میں سوچتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے وہ اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اگر کسی ایک مکان ہے جہاں پر ایک عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت دیواریں ہیں، اب وہاں پر تین چار بندے گئے، ان میں سے ایک لکڑی کا کام کرنے والا ہے، ایک جو ہے وہ مستری ہے، یعنی دیواریں بنانے والا، مکان وغیرہ تعمیر کرنے والا یہ ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ایسا بندہ ہے جس کا کام وہاں پر موجود ہے۔ اب وہ اگر وہاں پر جائے گا تو ایک بندہ تاجر ہے مثال کے طور پہ، وہ دیکھے گا قالین کو تو وہ دیکھے گا کہ اس کا ریٹ کتنا ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہوگی، اور اس طرح جو کپڑا بنانے والا ہے، کپڑا بننے والا ہے، وہ دیکھے گا کپڑا بنایا کس انداز میں گیا ہے، جو لکڑی کا کام کرنے والا ہے وہ گھر کی چھت کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی چھت کس انداز میں تیار کی گئی ہے، اسی طرح جو مکان تعمیر کرنے والا ہے وہ اس کی دیواروں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی دیواریں کس انداز میں بنائی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ فکر آخرت رکھنے والا ہو، آخرت کی سوچ رکھنے والا، وہ کہیں پر بھی چلا جائے وہ آخرت کی اس کو فکر ہوگی، اگر وہ زوردار کہیں سے چیخ سن لے گا تو اس کو جو ہے اپنی قبر و آخرت کے معاملات یاد آئیں گے کہ وہاں پر میرا کیا ہوگا، اندھیرے میں جائے گا تو اس کو قبر کا اندھیرا یاد آئے گا۔ تو جو بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میں نے آخرت کی فکر کرنی ہے، میں دنیا میں آیا ہوں لیکن میں نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، یقین تو سب کا ہوتا ہے لیکن بندہ غافل ہوتا ہے، بندہ اس غفلت کے پردے کو ہٹا دے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، جو لوگ فکر آخرت دلاتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، قبر کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ اعمال جو قبر میں کام آنے ہیں ان کو کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ فکر آخرت کرنے والا ہوگا، اس کی قبر بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار کئی جگہ مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اندر کام آنے والے اعمال کا تذکرہ فرمایا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو ذر، تم نے قیامت کا زاد راہ تمہیں معلوم ہے، قیامت کا کیا سفر ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہا ضرور بتائیں کیا سفر ہے، وہاں کا کیا زیادہ سفر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم قبر کے اندھیرے سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی وحشت سے بچنا چاہتے ہو، تو رات کے اندھیرے میں دو رکعت نماز پڑھا کرو، یعنی نماز تہجد کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ تھا کہ اگر تم قبر کے اندھیرے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز تہجد ادا کرو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا ہے۔ اور حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان اعمال کا تذکرہ کیا کہ جو انسان کو قبر میں کام آنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے اعمال بندہ سن تو لیتا ہے لیکن پھر بھی بندہ اس طرف نہیں جاتا، اس کی ایک وجہ یہی ہے جو بڑی وجہ ہے، غفلت۔ اور غفلت کے بے شمار اور بھی کئی اسباب ہیں، جیسے اللہ والوں کی صحبت سے دور، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کہ جن کو یہ فکر آخرت ہی نہیں ہو، اور قبر کے حوالے سے اور آگے کے جو مناظر ہیں ان حوالے سے سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو لوگ قبر و آخرت کے حوالے سے یاد بھی دلائیں اور وہ اعمال کرنے والے ہوں جو قبر اور آخرت میں کام آتے ہیں۔
صحیح فرمایا آپ نے، بات یہی ہے اپنے ایاز بھائی، لوگ جو ہے وہ یہ موضوع جو ہے نا اس پر بات بھی کرنا، ایک تو سوچ تو دور کی بات ہے، بات بھی لوگ کہتے ہیں یار کیا قبر کی باتیں لے کر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی اور بات کریں، کیا فرمائیں گے آپ، یہ جو روش ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے
سلمان بھائی؟ اس کے
مرنے کی باتیں بھائی مت کرو یار، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔
اس کے پیچھے یقیناً جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال، ہمارے اعمال کی ایک شہمت جو ہے وہ جو ہمیں اس خوف سے ڈراتی ہے، گناہوں کا ایک خوف جو ہے ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم موت سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں، فکر آخرت سے دور بھاگتے ہیں، ورنہ اللہ والوں کا تو یہ
اللہ کرے یہ گناہوں کا بھی جو ہے نا وہ کوئی خیال اور خوف ہو کہ جو بندہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ موت سے پریشان ہے۔ ہمارے ہاں تو حضور یہ موضوع جو ہے نا جی، اس پر گفتگو کرنے والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب شیطان نے لوگوں کو ایک ٹرینک پہ چلا دیا ہے اس کے اوپر،
بالکل ایسے
کہ بھئی اب آپ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، حقیقت کا تو انکار نہیں ہو سکتا نا، سورج نکلے گا تو روشنی
ہوگی
آئے گی، آپ سورج کی بات کریں اور روشنی کی بات نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ چاند کی بات کرے اور چاند کی خوبصورتی کی اور اس کی چاندنی کی بات نہ کرے، اس کی روشنی کی بات نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھول ہو، پھول کی بات ہو اور خوشبو کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچرا کنڈی ہو اور وہاں سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو کی بات نہ ہو، وہاں سے نکلنے والی مکھیوں کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، زندگی کی بات ہو اور موت کی بات
نہ ہو،
قبر کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت کو ہم اس کو ذکر نہ کر کے یا اس کو نگلیکٹ کر کے یا اس کی بات نہ کر کے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ میں اس پوائنٹ پر جو ہے بلانا چاہ رہا ہوں اپنے ایاز بھائی
جی
کہ ہم بات کریں یا نہ کریں، جو اس طرح ہماری توجہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، ان کی بات کو ہم کوئی بھی بہانہ بنا کے اپنی چرب زبانی کے ساتھ یا کسی بھی طریقے کار کے ساتھ آپ اگلے بندے کو جو ہے وہ دبا رہے ہیں، تم کیا ڈراتے رہتے ہو، پیچھے ہی لگے رہتے ہو، کوئی اور بات بھی کر لو بھائی، کوئی اور بھی موضوع ہے لینے والا۔ اس طرح کی باتیں کر کے دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟
اپنے
آپ کو ہی دے رہے ہیں۔
بالکل آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کیا ہمارے یہ جملے کہہ دینے سے کہ جناب نہیں نہیں صبح صبح قبر کی باتیں نہ کریں، اس کی باتیں نہ کریں، تو کیا اس کی حقیقت کو ہم جھٹلا دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ روزانہ علماء کرام کو جمع فرما کر ان سے قبر و حشر کا تذکرہ سنا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے، ایک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ ارشاد فرمایا گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کے باوجود حال کیا ہے کہ آپ بار بار جب وہ قبر کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبر کو جب دیکھتے تو آپ زارو قطار رونا شروع کر دیتے۔ جو پہلا اسٹیپ ہو، پہلی آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہو، اس کو ہی اگر ہم فراموش کر دیں، اس کو ہی اگر ہم پیچھے چھوڑ دیں سلمان بھائی، تو یقیناً یہ سراسر جو ہے وہ غفلت اور کوتاہی کہلائے گی، اور یہ یقیناً یہ اچھی روش نہیں ہے۔
شیطان کا دھوکہ ہے
یہ، بالکل ہمارے سامنے شیطان نے اس کو ایسا مزین کر دیا کہ یہ گفتگو جو ہم ہمیں پسند نہیں رہے، جبکہ اللہ والوں کا انداز ایسا ہے، بزرگان دین کا انداز ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ذکر کو جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور پھر میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا سلمان بھائی کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شوق ہو، تو پھر یہ موت کا ذکر ہمیں جو ہے وہ برا نہیں لگے گا، پھر اس ذکر سے ہم جو ہے وہ غفلت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس ذکر میں رغبت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کب انہیں موت کا پروانہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا جو شرف نصیب ہوگا۔ تو بالکل اس چیز کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس گفتگو کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، بھارت یہ ایک حقیقت ہے کہ موت نے ضرور آنا ہے، اور ہم نے قبر میں جانا ہے، اور اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ صلہ پانا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہی تو قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں آسانی نصیب ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو پھر ہم اندازہ کر لیں کہ قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک سلمان بھائی پیش کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ قبر میں ہماری قبر کیسی ہوگی، اور ہم قبر میں کن چیزوں کو لے جانے والے ہیں، اور کن چیزوں کا ساتھ ہم نے دنیا میں اختیار کیا ہوا ہے، اور کن چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے جو قبر میں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم اپنے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال سمجھتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہیں، جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے پہلے بھائی کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میری کیفیت دیکھ رہے ہو، میرا آخری وقت ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہاری خدمت کر سکتا ہوں، تمہاری تیمارداری کر سکتا ہوں، تمہاری عیادت کر سکتا ہوں، تمہاری جو مشکل ہے اس کو حل کر سکتا ہوں، تمہاری دوا کا سارا انتظام کر سکتا ہوں، اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے غسل کا، کفن کا بندوبست کر سکتا ہوں، قبر کا بندوبست کر سکتا ہوں، اور تدفین کے سارے مراحل کر سکتا ہوں، اور تمہارے دفن ہو جانے کے بعد تمہارا ذکر بھلائی اور خیر کے ساتھ کر سکتا ہوں، تمہارے لیے سارے ثواب کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بھائی نے جب یہ ساری چیزیں بیان کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ دوسرا بھائی آیا، اس نے سوال کیا، اب بتاؤ میری کیفیت دیکھ رہے ہو، میری حالت دیکھ رہے ہو، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ میں فقط اور فقط اس دنیا تک تمہارے کام آ سکتا ہوں، جو ہی تم قبر میں چلے جاؤ گے پھر میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا، پھر میں دوسروں کی ملکیت میں چلا جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ تیسرا بھائی آیا اور اس نے جب پوچھا کہ بتاؤ میری کیفیت دیکھ رہے ہو اور اگلے دونوں بھائیوں کا جواب بھی سن چکے ہو، تو بتاؤ اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو تیسرا بھائی جو تھا اس نے کہا کہ میں دنیا میں بھی تمہارے کام آیا ہوں، میں آخرت میں بھی تمہارے کام آؤں گا، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو میں قبر میں بھی تمہیں سرخروئی دلاؤں گا، عزت دلاؤں گا، تمہیں شرف دلاؤں گا، محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمہیں عزت مقام اور مرتبہ دلواؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں جنت میں داخلہ دلواؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ اس بھائی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے کام کا بھائی ہے، یہ ہے سب سے بہتر بھائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا بھائی جو ہے یہ تمہارے اہل و عیال کی مثل ہے، جو تمہارے کام آتے رہیں گے، لیکن جو ہی تمہارا اس دنیا کے اندر سے انتقال ہو جائے گا، قبر میں تم چلے جاؤ گے، تو پھر وہ تمہارے کام نہ آ سکیں گے۔ دوسرا بھائی فرمایا، وہ تمہارا مال ہے، جو فقط تمہاری دنیا کی زندگی تک ہی تمہارے کام آ سکتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے کسی کام کا نہ رہے گا، بلکہ وارثوں کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا، تیسرا بھائی جو ہے یہ تمہارے اعمال ہیں، جو دنیا میں بھی تمہیں عزت و سرخروئی دلائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو آخرت میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ دلائیں گے، سرخروئی دلائیں گے، جنت دلائیں گے، منکر نکیر کے سوالات میں آسانیاں دلائیں گے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ یہ وہ بھائی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی سب سے زیادہ اچھا ہے، یہ کام آنے والا بھائی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے کہ یہی شخص جو ہے وہ کام آنے والا ہے، جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اب آپ دیکھیے سلمان بھائی کہ قبر ہماری کیسی ہوگی، یہ ہمارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں جیسے اعمال کریں گے، جتنے نیک کام کریں گے، جتنے اچھے کام کریں گے، ذکر آخرت سے، ذکر قبر سے، فکر آخرت سے، فکر قبر سے، ہم نے اپنے اعمال کو مزین کیا ہوگا، اس سوچ کو، اس فکر کو اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں بیدار رکھا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا، تو پھر دیکھیے کہ یہ قبر میں کس انداز میں یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، جو آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں عزت و سرخروئی عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے کام آنے والی چیزیں تو یہی ہیں کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، فکر آخرت کریں، ذکر قبر کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے والے اعمال کریں، کہ یہ سب کچھ پیچھے رہ جانے والے گا۔ جن لوگوں نے ہماری یہ سوچ بنا دی ہے نا سلمان بھائی، کہ جناب یہ کیا صبح صبح ذکر کرنا، یہ لوگ ہمارے کام آنے والے نہیں، یہ ہمارے کسی طریقے سے خیر خواہ نہیں۔ ہمارا خیر خواہ تو وہی ہے جو ہمیں اچھے اعمال کی طرف بلانے والا
ہے،
جو ہمیں اچھے اعمال کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں ہمارا خیر خواہ ہے کہ یہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سرخروئی اور عزت دلائے گا۔
سبحان اللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین، ایک بڑی زبردست روایت ہے، امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عبید کے ساتھ ایک جنازے میں شامل ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اسے جنازے میں شامل افراد کے مڑنے پر ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ آپ ذرا اس کو امیجن کریں کہ منو مٹی کے نیچے ہے، ایئر ٹائٹ جگہ ہے، ساؤنڈ پروف ہے، اور ایسا اندھیرا کہ جس میں روشنی آنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے، ایسی زبردست جو ہے نا وہ خوفناک حالت، اور اس میں بندہ اکیلا۔ اور وہ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہے جانے والوں کی، اور اس کو پتا چل رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت فرمائے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت قبر کے سوا اس سے بات کرنے والا دوسرا کوئی اور شخص نہیں ہوتا. تو قبر اس سے کہتی ہے، اے آدمی افسوس ہے تجھ پر، تجھے میرے بارے میں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے میری تنگی، ہیبت ناکی اور اندھیرے پن سے متنبہ نہیں کیا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو تُو نے میرے پاس آنے کے لیے کیا کیا؟ یہ جواب بندہ کیا جواب دے گا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، مجھ سے یہ کوئسچن ہو تو میرا جواب کیا ہے؟ مہینہ گزارنے کے لیے ہماری تیاری ہے، جو ہے وہ آدھا مہینہ ستمبر کا ہو گیا ہے، آدھا بھی باقی ہے، تو باقی آدھا گزارنے کی تیاری ہمارے پاس ہے، گھر میں راشن ہے یا اس کو لانے کے ذرائع ہمارے پاس ہیں، زندگی آسان بنانے کے لیے بجلی ہے، وہ کھانا پکانے کے لیے جو ہے نا وہ آگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی جلانے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے، کہیں پر گیس ہے، کہیں ایل پی جی ہے، کہیں پر جو ہے وہ لکڑیاں ہیں، ایندھن فیول موجود ہے. جن علاقوں میں برف باریاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی لکڑیاں لوگ جو ہے وہ جلاتے ہیں، فیول یوز کرتے ہیں اور ایک بڑی اس کی بھی جو ہے وہ کھپت ہوتی ہے. یہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی ہے، 14 دن کا ایک مہینے کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو یہ ہمارے پاس ہے. ہم ذرا یہ غور کر لیں کہ قبر میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہے، قبر میں راحت حاصل کرنے کے لیے میری زندگی میں میں کیا کر رہا ہوں کہ مجھے قبر میں راحت ملے گی، مجھے آسانی ملے گی، میری قبر تا حد نظر کشادہ ہوگی کیا ہوگی، اور میرے اعمال کیسے ہیں، میں زمین پر چلتا کیسے ہوں. اللہ کے بندے تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر، میں کیسے چلتا ہوں، پھول پھال کے اتراتا ہوا چلتا ہوں یا عاجزی انکساری کے ساتھ چلتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں تو متکبرانہ انداز میں بات کرتا ہوں یا ایک پولائٹنس والے لہجے میں جو ہے وہ بات کرتا ہوں، عاجزی انکساری کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہ قبر میں بندہ جب جائے گا تو سب کچھ جو کچھ ہے نا یہ سامنے آ جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. امیر اہل سنت دامت القادم القدسیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس عنوان پر، آئیے آپ کو امیر اہل سنت کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور یہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ویڈیو کلپ دیکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے.
حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ سرکار با کرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، تو پھر قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاؤں، فیضان سنت کا درس دینے والوں اور والیوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والوں اور والیوں، اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں اور والیوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز ایسوں کی تائید و حمایت کرے گی اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی. تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ تے تم ترقی کا زینہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا، آپ کی بلند کوٹھیاں، محلات، مکانات، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا وسیع کاروبار، آپ کے بڑے بڑے پلاٹ، آپ کے لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے. چنانچہ حضرت سیدنا عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں. وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کدھر ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. اے رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والے، بلی کی میاں پر چونک پڑنے والے، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والے، سانپ و بچو کا صرف نام سن کر تھر تھرا اٹھنے والے، سلگتی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والے، بلکہ دھوئے سے بے چین ہو جانے والے، مگر خدا سے نہ ڈرنے والے، کان کھول کر سن لو. حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ اور زکات ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا، حرام روزی کما سکتا، سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، زنی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں، ایک بار پھر کان کھول کر سن لو. جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ پہنچتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا. صلوا علی الحبیب.
ایک حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد جو آپ نے بیان فرمایا ہے، یہ میں آپ اس کو سناتا بھی ہوں، اللہ تعالی مجھے بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جناب ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ مجھے خالق کی قسم، بلا شبہ فوت شدہ دفن کر کے مڑنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر مومن ہوتا ہے تو نماز قبر میں اس کے سرحانے ہوتی ہے. نمازی کو مبارک ہو نماز پڑھنے والے کو, سبحان اللہ, نماز یہ سرحانے آ جاتی ہے, سر کی طرف آ جاتی ہے. زکات اس کی دائیں طرف, زکات دینے والے کو مبارک ہو. روزہ شمال کی طرف, روزے رکھنے والوں کو مبارک ہو. اور خیرات اور نیک کام لوگوں کے ساتھ بھلائی اس کے پاؤں کی طرف ہوتی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بندہ ایک پناہ میں آ گیا ہے. تو خیرات کرنے والوں کو, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بھی مبارک ہو, نیک کام کرنے والوں کو مبارک ہو. فرشتے جب اس کے سرحانے کی طرف سے سوال کرنے آتے ہیں تو نماز راستہ روکتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میری جانب سے نہیں آ سکتے. دائیں طرف سے آتے ہیں تو زکات رکاوٹ بنتی ہے, اور پھر وہ شمالی جانب سے آتے ہیں تو روزہ راستہ روک لیتا ہے, اور پاؤں کی طرف سے آنے لگتے ہیں تو نیک کام اور لوگوں سے بھلائیاں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسے بیٹھنے کا کہا جاتا ہے, وہ بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اسے سورج جو ہے یہ غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے عظیم رسول ہیں.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ, ہمارے پاس اللہ کی عظیم نشانیاں لے کر تشریف لائے, ہم نے ان کی تصدیق کی, ان کی پیروی کی, ان کو فالو کیا, ان کی اتباع کی. فرشتے سن کر کہیں گے کہ تم نے سچ کہا, اسی صداقت پر تم نے زندگی گزار دی اور اسی پر تم فوت ہوئے, اللہ اکبر, اور اسی سچائی پر تمہارا حشر ہوگا, اور اس کے بعد اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے. جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے قبر پھر کیا ہو جاتی ہے, وسیع ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں جس طرح ایک مومن کے لیے, ایک صالح مومن کے لیے خوشخبری ہے, سبحان اللہ, کہ جس کی زندگی میں نمازیں بھی ہیں, زکات بھی ہے, روزہ بھی ہے, خیرات بھی ہے, اچھے کام بھی ہیں, ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں, یہ قبر میں راحت دلانے کا سبب بنیں گے. کیا ہماری زندگی میں یہ ہے؟ وہ شعر ہے نا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام.
جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام.
اللہ نصیب کرے, کیا ہم ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول ہمارا ہے ایاز بھائی؟
بے شک,
سوچنے کی بات ہے.
بالکل. اور سلمان بھائی, جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا, اور لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا. ہمیں اپنے اعمال کی فکر خود کرنی ہے. آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی, کیا نمازیں ہمارے پاس ہیں, کیا روزے ہمارے پاس ہیں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہمارے پاس ہے, کیا سنتوں پر عمل ہمارے پاس ہے, کیا اچھی صحبت ہمارے پاس ہے, کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی ہمارے پاس ہے, کیا نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا ہمارے پاس ہے. تو یہ اپنے اعمال پر غور و فکر مدنی چینل کے ناظرین ہمیں خود کرنا ہے. کسی نے ہماری طرف جب ہمارے اعمال کی فکر نہیں کرنی, ہمیں خود اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. سلمان بھائی, ایک واقعہ بیان کیا گیا کتابوں کے اندر کہ ایک شخص کا جب انتقال ہونے لگا, آپ دیکھیے کہ یہ کیسا قسم پرسی کا عالم ہے, اور اب بھی اگر ہم غفلت سے باہر نہ آئے, اب بھی اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں اچھے اعمال کا, نیک اعمال کا اضافہ نہ کریں, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر. ایک شخص کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اعزاء اقربا اس کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں, تو اس نے فردن فردن سب سے جو ہے وہ پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ایک عمومی طور پر جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں یقیناً جدائی کا غم رلا رہا ہے، فرقت کا غم رلا رہا ہے، بیوی بچے اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، ماں باپ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھر کا واحد کفیل ہے، اگر یہ چلا جائے گا تو کیا بنے گا۔ تو یہ ظاہری طور پر جو ہے وہ جب اس نے پوچھا تو سب کا جواب یہی آیا کہ ہم اس سبب سے رو رہے ہیں، ہم اس سبب سے رو رہے ہیں، ہم اس سبب سے رو رہے ہیں،
ہمارا کیا بنے گا،
ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ سلمان بھائی وہ شخص رونے لگا، سب سے پوچھنے کے بعد وہ شخص رونے لگا، افسوس تم سب اگر میرے اوپر رو رہے ہو تو بھی دنیا کی خاطر رو رہے ہو۔ فرمایا کوئی اس سبب سے بھی رو رہا ہے، میرا آخرت میں کیا بنے گا، میری قبر میں میرا کیا ہوگا، منکر نکیر کے سوالات میں جوابات کیسے دے سکوں گا، کوئی اس سبب سے رو رہا ہے، قبر میں جب اندھیرا اور وحشت اور گھبراہٹ مجھے ہوگی تو وہ کیسے دور ہوگی، کوئی اس لیے رو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے سلمان بھائی اس حکایت کے اندر کتنا بڑا درس ہمارے لیے موجود ہے کہ اگر لوگ اگر ہمارے ساتھ عقیدت اور محبت کے وجہ سے رو بھی رہے ہوتے ہیں تو بھی ظاہری اعتبار سے کوئی نہ کوئی مقصد فوت ہو جانے کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آخرت کی بہتری کے لیے، ہماری قبر و حشر اچھی ہو، اس کے لیے کون روئے گا، اس کے لیے کون ہمیں احساس دلائے گا۔ تو یہ یقیناً فکر جو ہے وہ ہمیں خود پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو اپنے اعمال بیان کیے یہ اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی کوشش کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ دیکھیے سلمان بھائی، امتحان جب ہوتا ہے تو عمومی طور پر امتحان میں نقل کرنے والے کی کو فیل کر دیا جاتا ہے، اس کا پیپر چھین لیا جاتا ہے، اور جیسی سچویشن اس کے خلاف تادیبی کاروائی کی جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے، رب العالمین عز و جل تو ہمیں خود جو ہے وہ اس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو اس کی پیروی کرو، اس کی نقل کرو، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ایسے اعمال کیے جائیں جن سے ہماری دنیا بھی روشن ہو اور کل قبر میں بھی ہمیں راحت، چین اور سکون نصیب ہو۔ چاہے ہم اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے، کامیابی اور سرخروئی دلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنے اعمال کو مزین کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت میں راحت، چین اور سکون ہمارا مقدر ہوگا۔
میلاد منائیں اور سیرت مبارکہ اپنائیں
کیا بات ہے،
اور زندگی پار لگائیں، اللہ نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی میں کیا ہے، یہی ہے، موبائل ہی ہے، اسی پر ہم تو اسی پر بس ہے، صبح اٹھیں تو موبائل ہے، شام کو دیکھیں تو موبائل ہے، دوپہر کو بھی موبائل ہے۔ یہاں تو اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ سننے میں آئے ہیں کہ جو سوتے ہوئے بھی میسیجز جو ہے وہ ٹائپ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں سوتے ہوئے کیا میسیج ٹائپ کرتے ہوں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔
ہینڈ فری کان میں لگا ہوا ہے اور معاذ اللہ میوزک کے گانا بجتے بجتے اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہماری غفلت کا، ہماری کوتاہی کا کیسا معاملہ ہے۔ اور دیکھیے کہ اگر آپ نے جو قبر کے حوالے سے گفتگو کی، قبر کے حوالے سے آپ نے روایت پڑھی، ہم غور کریں، سلمان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے کسی گھر میں نیند نہیں آتی، اپنے گھر کے سوا، اپنے بستر کے سوا نیند نہیں آتی، پھر اندھیرے میں کئیوں کو نیند نہیں آتی، لائٹ جلا کے سوتے ہیں باقاعدہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں رغبت دلانے والی ہیں، یہی چیزیں اگر اس پر غور کر لیں تو ہمیں خوف دلانے والی ہیں، قبر میں لائٹ کہاں سے آئے گی، قبر میں کیسے ہم آرام کریں گے، اپنے بستر کے سوا نیند نہیں آتی تو خاک کے بستر پر کیسے سوئیں گے، کیسا اہتمام ہوگا۔ یقیناً یہ چیز بھی ہمیں فکر آخرت دلانے والی ہے، اپنی قبر و حشر کی یاد کو تازہ کرنے والی ہے۔ تو جب یہاں دنیا میں ہم اپنے بستر کے سوا سو نہیں پاتے تو قبر میں کیسے ہمارے لیے ہوگا، اور یہ یقیناً اعمال کے مطابق جو ہے وہ بستر ہمارے لیے ہوگا۔ فرمایا روایتوں کے اندر، جس جو شخص سوالات کے جوابات دے دیتا ہے قبر کی منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنتی بچھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کو تحت دینے کا وسیع اور عریض کر دیا جاتا ہے، پھر دنیا سے بھی اچھا جو ہے وہ اس کے لیے سامان مہیا کیا جاتا ہے، اور پھر جو اگر قبر میں ایسا معاملہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والا ہو، پھر کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دنیا میں ایسے کام کر جائیں جو ہمارے لیے قبر میں، حشر میں راحت اور سکون کا باعث بن جائے۔
قبر کے اندھیرے پر مجھے وہ امیر السنت کا ایک دو اشعار یاد آ گئے، آپ نے کیا خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں
ایسا اندھیرا کبھی بھی خواب میں دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے یا رسول اللہ، آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو
تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہماری قبر کو معمور فرمائے اور روشن فرمائے. ایک بات یاد رکھیے حضور، قبر میں آپ ہی ہیں، ہم ہی ہیں، قبر میں میں ہی ہوں، اور کوئی نہیں ہے. دنیا میں تو ابھی تو ساتھ میں یہ ہے وہ ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، برادری ہے، محلے داری ہے، ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. قبر میں میں ہی ہوں اور اکیلا ہی ہوں، اور وہاں جو منزل ہے وہ بھی میرے اوپر ہی ہے، ڈیپینڈڈ ہے. تو میں غور کر لوں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، ہماری زندگی میں کیا ہے، یاد خدا و مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، اتباع رسول، پیروی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی ہے یا نہیں ہے، موبائل ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، سوال کر لیں، جواب بھی خود سے ہی لے لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، حضور پہ درود پاک، نماز، پانچ نمازیں، صرف پانچ نمازیں، صرف پانچ، چوبیس گھنٹوں میں صرف پانچ نمازیں، ہائے 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 ہائے، پورے سال میں صرف ایک مہینے کے فرض روزے، جتنی بھی دولت ہے وہ شرائط پائی جائیں سارے اس کے ساتھ، صرف 2.5% زکات، فیصد پہ آ جائیں تو 2.5% بنے گا، حصے پر آ جائیں تو 40واں حصہ بنے گا، صرف یہ ہے. اور ہم پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہے ہیں، رستہ
زندگی میں ایک بار حج صرف،
ہاں جی،
فرض ہونے
فرض حج کی زندگی میں. ہم غور کریں کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں، یہ رستہ بدل لیں، ہم یہ رستہ بدل لیں، کیونکہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں اس رستے نے ہماری زندگی کے اندر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، مسائل کو، اور پتہ نہیں کس کس شے کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. دنیا میں اتنی بربادی اور اتنا جو ہے نا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اتنا حال بے حال ہو رہا ہے، قبر میں جائیں گے تو کیا بنے گا، تو اور آگے ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اچھے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کا موقع ملے گا، قبر جس سے بہتر ہوگی اور روشن ہوگی، اور اللہ کی رحمتیں ملیں گی، مالک کریم کی عنایتیں ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل جن کاموں کی برکت سے ہوگا انشاءاللہ وہ کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کرنے کو ملیں گے، بالخصوص مدنی قافلے میں الحمدللہ یہ سلسلہ کار جو ہے وہ ملتا ہے. تو اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اس میں بھی اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ذہن بنے گا اچھے کام کرنے کا. یہ نہیں کہتا کہ جو بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہے وہ سارے ہی ایسے کام کر رہے ہیں، ہر غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے، اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے، ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچا بسا اسلامی بھائی ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ہی بات ہوتی ہے. مجھے، میں منیم بھائی سے اس پر مدنی پھول لوں گا انشاءاللہ، ان کے ویوز بھی اس پہ لیں گے. مجھے ایک بات یاد ہے اپنے پیارے ایاز بھائی، قبلہ حاجی امین اتاری، رکن شورا نگرانے کراچی، تو ان کے ساتھ ایک مدنی مشورے میں مجھے شرکت کی سعادت ملی. حاجی امین صاحب نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے الفاتحہ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، اب بیٹھے ہوئے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، امام نے کہا جی الفاتحہ، مطلب یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ. اب ہم ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہی ہوئے ہیں، کوئی تھوڑی زبان ہلا لیں، زبان ہی ہلانی ہے نا، کوئی اس پہ کیا کوئی مطلب بہت بڑی کوئی ایفرٹ ہو، بہت بڑا کام ہو، تو نہیں، زبان بھی نہیں ہلاتے. نیکی کا موقع مل رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی برکت یہ بنی اپنے ایاز بھائی، اب جب بھی میں لفظ الفاتحہ سنتا ہوں نا تو میں سورہ فاتحہ کو ضروری پڑھتا ہوں.
کیا بات ہے،
یہ الحمدللہ چوں کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس سے انسان کو یہ اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں.
جی سلمان بھائی، اس حوالے سے یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونا، نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، جس نے علم دین سیکھا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، خود علم دین سیکھنا، یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو اس کو دنیا میں بھی کام آنے ہیں، قبر میں بھی کام آنے ہیں، حشر میں بھی کام آنے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی اولاد کو نہیں پڑھایا، علم دین نہیں سکھایا، دنیا میں بھی وہ اولاد اس کے لیے وبال کا سبب بن جاتی ہے، نہ اس کی عزت کرتی ہے، نہ اس کا احترام کرتی ہے، صرف اس کے مال پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان اولاد کا بھی اپنے والدین کے دل میں یعنی کوئی ادب نہیں ہوتا اولاد کے دل میں بھی والدین کا، اور جب وہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اولاد اصال ثواب کا بھی وہ اہتمام نہیں کرتی کہ جو اولاد اصال ثواب کی اہمیت کو جانتی ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ جس نے اپنے بچوں کو علم دین پڑھایا، علم دین سکھایا، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہی بچہ دنیا میں بھی جب تک وہ زندہ تھا اس کا ادب کرتا تھا، اپنے والدین کا ادب کرنے والا تھا، اپنے والدین کے جو ہے وہ تسکین کا سبب تھا، اپنے والدین کا ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرنا اس کا علامت تھی اس کی. لیکن جب اس کے والدین دنیا سے چلے گئے تو اس کے لیے اصال ثواب کرنا اور وہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کا ثواب بھی اس کے والد کو قبر میں پہنچ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ایک برکت ہے. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ جو بندہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ علم دین نہیں سکھاتا، خود بھی اچھی صحبت میں نہیں بیٹھتا، کل بروز قیامت اس کا کیا حال ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کی اولاد جو ہے اس کے خاندان والے اس کی طرف آئیں گے اور وہ عرض کریں گے کہ مولا اس نے ہمیں علم دین نہیں سکھایا، یہ ساری زندگی ہمیں حرام کھلاتا رہا. اب یہ ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کی فیملی والوں کو دے دی جائیں گی. اب جب اس کے پاس نیکیاں بالکل نہیں رہیں گی، اب کیا ہوگا؟ اس کی فیملی والوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور جو اس کے خاندان والے ہوں گے، اس کے گھر والے، وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. اور فرشتے یہ کہیں گے کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے اور وہ اس کی وجہ سے جنت کے اندر جا رہے ہیں. اب یہاں پر غور کر لیا جائے کہ بندہ اگر اپنی اولاد کو علم دین نہیں سکھائے گا، اگر ان کو دین کا علم نہیں دے گا، ان کو اچھی صحبت میسر نہیں کرے گا، تو خود بھی دنیا میں اندر پریشان رہے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ بندہ خود بھی علم دین سیکھے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے گا، قبر میں بھی اس کی اولاد کی دعا کی وجہ سے، اس کی اولاد کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس کو سب جو ہے ثواب ملتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے چند جملوں میں اس بات کو جو ہے وہ سمجھا دیا. فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب یہ بندے کے اپنے اعمال کے اوپر ہے کہ بندہ کیسے اعمال کر کے جاتا ہے. تو وہ اعمال کیے جائیں، وہ نیک اعمال اپنائے جائیں کہ جو دنیا میں بھی اس کے لیے راحت کا سبب بنے اور قبر کے اندر بھی اس کو سکون ملے. اور ان میں سے ایک یہی ہے کہ بندہ اچھے ماحول کے اندر رہے. جب اچھے ماحول کے اندر رہے گا تو اس کا یہ ذہن بنے گا کہ یار میں کوئی ایسے کام کر جاؤں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تب بھی وہ میرے لیے صدقہ جاریہ رہیں. یعنی کسی طالب علم کو کتابیں لے کے دے دیں یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ جب تک وہ عمل آگے ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ اچھے ماحول میں بیٹھنے کی برکت سے ہوگا. اگر ایسا ماحول میسر نہیں ہوگا تو بندے کی ذہن میں یہ کام آتے بھی نہیں ہیں.
اللہ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. آپ دیکھیں ایاز بھائی، منیم بھائی، عبد الحبیب بھائی، مدری ماحول سے بستہ ہے، رکنے مرکزی میر سے شورا ہے، بہت بڑی ذمہ داری پر ہیں، کئی شعبہ جات کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. مجھے یاد ہے 18 شعبے ہیں جن کی ذمہ داری عبد الحبیب بھائی کے پاس ہے کم و بیش، اور اب ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں. تو آپ دیکھیں گے عبد الحبیب بھائی کے ساتھ ہمارا تو کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے، نہ کوئی بلڈ ریلیشن ہے، نہ کوئی جسے بولیں کہ کاروباری ریلیشن ہے، کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا جو تعلق ہے وہ ہمارا وہ نہیں ہے، یا ہو کہ نوکری کے سبب ان کے ہے یہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ایک دیکھیں دعوت اسلامی کا جو ایک اسلامی بھائی ہونا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا، یہ ایک قدر مشترک ہے جو ہمیں ان کے ساتھ ایک جسے بولے کہ ایک تعلق بنتا ہے. ان کی والدہ ماجدہ کا جب فضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جب جو ہے وہ جنازہ امیر سنت نے پڑھایا، اس وقت بھی جو ایک تعداد تھی، اکثر الاکثر لوگ یہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اکثر الاکثر ان کی برادری کے بھی نہیں تھے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی. آپ نیچے بھی بیسمنٹ بھی بھرا ہوا تھا، اوپر بھی مطلب جگہ تھی. ابھی ان کے والد ماجد کا آپ دیکھیں انتقال ہوا، تو اس میں بھی ایک بھرمار تھی اسلامی بھائیوں کی، آپ کو پتہ ہی ہے، دیکھا ہے. اور پھر خالی یہیں تک نہیں ہے کہ بھئی بس جنازہ پڑھ لیا گھروں گھر ہی لوگ چلے گئے، نہیں، لوگ جو ہے وہ قبرستان بھی جو ہے وہ پہنچے ہوئے، گاڑیوں پر اپنے طریقے سے بھی جو ہے وہ پہنچے ہوئے. مجھے ایک اسلامی بھائی، الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی وہاں حاضری کی، اور اب دفن بھی تدفین بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کے نعت خوانی ذکر اذکار بھی نہ ہو رہا ہے. تو مجھے ایک اسلام بھی ملا جب وہ ختم ہوئی نا, تو ان سے اسلام دعا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نیو کراچی سے تعلق ہے میرا. کہاں نیو کراچی اور کہاں یہ سندھی مسلم وہ قبرستان سوسائٹی والا قبرستان ہے. آپ دیکھیں مدنی ماحول کی برکت سے دیکھیں, لوگ اسال ثواب کر رہے ہیں, کہاں کہاں بیٹھے لوگ دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
تو سلمان میں نیو کراچی کی بات کریں, میں نے ایسے عاشقان رسول کو دیکھا جو باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے آئے ہوئے تھے.
اللہ
میں ایسے لوگوں کو دیکھا. اور میں یہاں پر آپ کی گفتگو میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عبد الحبیب بھائی نے جب سوئم تھا آپ کے والد کا اس کے جو اجتماعی ذکر نات تھا اس کے اندر جو ہے وہ عبد الحبیب بھائی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ والد صاحب کی انتقال سے لے کر اب تک میرے اعزہ اقربا اور میرے جو گھر کے افراد ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تواتر کے ساتھ ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے. فرمایا اتنے پیغامات آ رہے ہیں, اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ شاید میں کئیوں کو تو جواب بھی نہیں دے سکتا, اور اس قدر میسیجز آ رہے ہیں, لوگ دعاؤں کا کہہ رہے ہیں, تعزیت کر رہے ہیں, ایصال ثواب پیش کر رہے ہیں, جس میں علماء کرام بھی شامل ہیں, اپنے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول
الحمدللہ.
اور آپ نے اجتماع کے آخر میں یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ تمام جو حاضرین تھے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اسلامی بھائیو دیکھ لیں یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, کہ جو دنیا میں بھی اصلاح کرتا ہے, صلو علی الحبیب کے نعرے لگواتا ہے, درود پاک پڑھواتا ہے, سبحان اللہ کی صدایں بلند کرواتا ہے, سنتوں پر عمل کرواتا ہے, مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑتا, ایصال ثواب کا جو ہے وہ سلسلہ اور یہ اہتمام جاری رہتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور یہ اچھوں سے جڑے رہنے کی برکت کے یہ فوائد ہیں کہ نہ صرف دنیا میں ان کے فائدے اور برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کی صورت میں الحمدللہ عز و جل فیضان جاری و ساری رہتا ہے. تو اللہ ہمیں اچھے ماحول کے ساتھ بھی وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, بالخصوص اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. تو یہ ہمارے عاشقان رسول جن سے ظاہری طور پر آپ نے بیان کیا کہ خونی رشتہ بھی نہیں ہے, کاروباری رشتہ بھی نہیں ہے, پھر بھی اتنا ساتھ دیتے ہیں, تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب
فرمائے. آمین. آپ دیکھیں والد خوش نصیب جو خود مدنی ماحول سے وابستہ رہا ساری زندگی, اور پھر امیر السنت نے ان کے والد صاحب کے بارے میں کیا کہا, یہ بھی ایک بڑی زبردست حوصلہ افزائی امیر السنت نے بھی فرمائی. اور آپ دعا میں جو ہے وہ شامل رہے بیرون ملک میں ہونے کے باوجود, مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا جب آواز آ رہی تھی, جب ریپیٹ آواز آ رہی تھی نا, تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ کوئی ہے, ہم تو نیچے جنازے میں ہی تھے, وہ آواز سے ہی اندازہ ہو رہا تھا. دوبارہ پھر جب امیر السنت کی آواز آئی عبد الحبیب نے کہا تو وہ لگ گیا کہ امیر السنت نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں باپ کی خوش نصیبی مدنی ماحول میں رجا بسا رہا, نمازوں کی پابندی, مسجد کی حاضری, اللہ اکبر سبحان اللہ, پھر ایک پولائٹ, پھر مدینہ شریف سے ایک محبت, اللہ اکبر کیا بات ہے. پھر اپنے ایک بچے کو ادھر مدنی ماحول میں جو ہے وہ لگایا اور بلکہ دے ہی دیا مدنی ماحول کے اندر, اپنے حقوق بھی معاف کر دیے, بڑی بڑی بات ہے. تو یہ اب پھر دیکھیں پھر اس کا فیضان بھی بندے کو ملتا ہے, تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ہم غور کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو یہ کس طرف لے جا رہے ہیں, خود کدھر جا رہے ہیں, ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے, اور اس کا آگے انجام اور نتیجہ کیا ہوگا, یہ بھی غور کرنے والی اور سوچنے والی بات ہے. اللہ کرے ہم بھی اعلی حضرت کے شعر کا مصداق بنے. اعلی حضرت فرماتے ہیں, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں, ہمارا کردار بھی اچھا ہو, اور اس کی برکت سے ہماری قبر بھی اچھی ہو,
زندگی کا نچوڑ شہر میں دے دی.
اللہ اللہ
کیا پیاری بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کوکب احمد عرض کر رہا ہوں. آج کے موضوع کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا سلمان میاں کہ ایک طالب علم جب امتحان کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے, یاد کر رہا ہوتا ہے, رٹے لگا رہا ہوتا ہے, اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا, جو سوالات امتحان میں آنے والے ہیں ان کے جوابات رٹنا شروع کر دیتا ہے, یاد کرتا ہے. الحمدللہ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کا پرچہ تو زمانے سے آؤٹ ہے, ٹوٹل 3 سوالات ہیں، بس اس کی تیاریاں کریں، بیڑا پار ہے، قبر روشن ہو جائے گی. سب سے احسن خبر یہ ہے کہ وہاں سرکار آئیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اس کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ناخوان بچہ بیٹھا ہے، اس سے کہیں یہ دو شعر سنا دیں مجھے، کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے اور فرمائش بھی کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، صحت دے، سلامتی دے، عافیت دے. قبر میں سرکار آئیں گے تو مجھے اس پر شعر یاد آیا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مجھے ایک کیا خوبصورت عاشق رسول کا انداز ہوگا، اس پر وہ روایت یاد آ گئی کہ فرشتے جو ہے نا وہ اس بندے سے پوچھیں گے، جب حضور کی اس کو زیارت کرائیں گے، اس کو بولیں گے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، یعنی وہ سوال جواب کر رہے ہیں. تو وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا نا، تو وہ کہے گا دعونی اسلی، صلی یسلی صلات کا معنی درود پاک پڑھنا بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، دعونی اسلی، مجھے چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے دو. کیا بات ہے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر وہ سوال کریں گے، یہ 3 مرتبہ ہے، تقریباً 12 کتابوں میں روایت موجود ہے. بہرحال یہ بھی ایک انداز ہے، اللہ نصیب فرمائے آقا کریم کی زیارت ہو اور بس پھر بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ. اللہ نصیب فرمائے، مالک کریم ہمارے حال پر رحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں اچھے اعمال کے اللہ کریم توفیق بھی عطا فرمائے. دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش اور ایفرٹ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. جی
جی، پرشن کرنا تھا کہ یہ جو موضوع چل رہا ہے کہ خبر کیسی ہوگی، اس میں پوچھنا تھا کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ انسان سے باتیں سن سکتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں، یہ اوپر ملنے آتے ہیں قبر میں؟
جی بالکل، قبر میں جو مردہ ہوتا ہے وہ آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے، ان کی بات سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. احکام تمنی الموت کتاب کا نام ہے، اور اس میں یہ بات واقعہ موجود ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کا، کہ اس میں ایک نوجوان کو کوئی گناہوں کی دعوت دیتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا. بہرحال ایک دفعہ وہ اس کا دل جو ہے یہ گناہ کی طرف مائل ہوا، تو اس کے دل میں خیال آیا، میں اس کا آپ کو ایسنس سنا رہا ہوں، اس واقعے کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے محبوب کے شہر میں ایک گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کا خوف غالب آیا، چیخ ماری، فوت ہو گیا، اس کو دفنا دیا گیا. اب جناب علی سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں صبح بتایا جا رہا ہے اللہ کے خوف سے رات کو ایک بندے کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو یوں دفنایا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے کمپینینز تھے، جو آپ کے رفقا تھے، ان کو ساتھ میں لیا اور قبرستان میں آپ جو ہے وہ تشریف لائے، اور قبرستان میں اس قبر کے پاس آ کے آپ نے کہا کہ السلام علیکا یا اہل القبری، اے قبر والے تجھے سلام ہو. اللہ کریم فرماتا ہے ولی من خاف مقام ربه جنتان، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو ہے وہ خوف کھائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سے خوف رکھنے والے کے لیے یہ مجدہ جہاں فضا ہے. تو تمہارا انتقال بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوا ہے، تو بتاؤ تمہیں دو جنتیں ملی ہیں؟ تو قبر سے آواز آ گئی، اس نے کہا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو بھی سلام ہو، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں. تو بالکل مردہ پہچانتا ہے جی، اور سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی روایت کی موجود ہے، دیگر بہت ساری کتابوں میں ہے کہ وہ جو قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے وہ بات نہیں سن سکتا. کتنی عجیب بات ہے. بس یہ جس کو عقل و شعور جس کے پاس ہے اس کے لیے مسئلہ سمجھنے کا اتنا مشکل بات نہیں ہے. یہ تو بہرحال قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور جو سلام کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زاہد رضا عطاری سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کوئی ایسا کلام سنا دیں جس میں قبر کی یاد ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو.
انشاءاللہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. میری نام افغانستان سے گزارش ہے کہ یہ کلام شیر سنا دیں. ان کی مہک میں دل کے کنچے کھلا رہی ہیں. اور دوسرا سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ ہم اس ٹائم ہاسپٹل میں بیمار ہیں, موبائل پہ مدنی چل دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک صحت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, شفائے کاملہ, صحت نافعہ عطا فرمائے. آمین. جی
سلسلہ کھلے آپ سب کہتے میں میری عرض ہے کہ حاجی مشتاق قاری رحمۃ اللہ تعالی کی آواز میں یہ کلام سنا دیں. خاک مجھ میں کمال رکھا.
واہ. آمین آمین آمین. آگے بڑھتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بھائی جان, کوئی سا موضوع لے کر آپ تذکرہ کریں لیکن ہمیں تو اس میں عشق مصطفیٰ کی جھلک ہی نظر آتی ہے. وہ ہم نے سن رکھا ہے نا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہمیں یہ چراغ نصیب فرمائے اور ہماری قبریں روشن ہو جائیں. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. آمین
آمین. وہ ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. چراغ لینا ہے. وہ چراغ یہ داڑھی شریف بھی ایک چراغ ہے, آقا کریم کی ادائیں سنتیں یہ چراغ ہیں, نیکیاں یہ چراغ ہیں. تو یہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ عطا فرمائے. درود پاک بھی ایک چراغ ہے. سبحان اللہ. اعمال صالحہ, اعمال خیر, نماز, بالکل یہ بھی قبر کے جو ہے وہ عذاب سے بچانے والی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان سب چراغوں کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی
میں پتروٹ سے علی رضا بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی کو کہنا چاہوں گا اپنی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیں.
بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. میں بھی پڑھی رہا ہوں, وقار بھائی سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو.
آج کا موضوع قبر کیسی ہوگی بہت پیارا چل رہا ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. ہم بھی سنا دیجئے. قبر اندھیری میں جب گھبراؤں گا تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا.
چلیں جی, بہت شکریہ آپ کے اس کے لیے کال کے لیے. بھی ذوق والے انداز بات ہوتے ہیں. ذوق والے انداز جو ہے نا, یہ ذوق کی کیفیت میں ہی جو ہے نا وہ بھرپور ہوتے ہیں. اور اس میں ہر بندے کو ذوق آ جائے یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. لیکن چلیں بھر اللہ عافیت والا معاملہ عطا فرمائے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہو اور پھر اس پر شرمندہ بھی ہو تو کیا کیا جائے؟ جی بتائیے یاز بھائی.
ظاہر ہے کہ اس سے توبہ کی جائے, اور یہ ندامت اور شرمندگی جو ہے یہ خود ایک توبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ندم توبۃ, شرمندگی جو ہے وہ یہ توبہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. انشاءاللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, بخش دیتا ہے, بے شک کو بخشنے والا مہربان ہے,
تو غفار ہے.
انہو کان غفارا.
بخشش کے طالب کو مبارک ہو, گناہوں سے توبہ کرنے والے کو مبارک ہو کہ اس کا مالک بخشنے والا بھی ہے, توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. اس کے لیے مبارک ہے. سبحان اللہ. تو مایوسی تو ہے ہی نہیں, الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، آمین۔ کچھ کلام سنتے ہیں وقار بھائی سے، پھر آپ کو حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں بھی کلام سناتے ہیں انشاءاللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے انشاءاللہ۔ جی حضور۔
دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی، خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آج جو حشر میں رسوائی ہو، اور بندے جب خواب اجل سے ہو حسن جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، تو اس کی نظروں میں تیرا جل میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد غم بھلا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے
اللہ اکبر ماشاء اللہ. کلام بھی آپ نے سنے ہیں. آپ کو آئیے حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مبارک آواز میں بھی کلام سناتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
تو خاک مجھ میں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کہیے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے
تمام اسماعیل بھائی مل کر بابا سے بلند جھوم جھوم کر کہیں تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مصطفیٰ
سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چلے کہ ناظرین, بعض اوقات ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہوتی ہے. اس کی ایک آپ کو پریکٹیکل مثال دکھاتا ہوں. فریم سوئچ کریں ذرا. یہ آپ کو میرا عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, یہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن آپ نے یہ دیکھا. بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کو تو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کا وجود ہوتا ہے. یوں ہی قبر کا عذاب اگرچہ ہمیں ظاہری آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہا لیکن اس کا وجود ہے. عذاب القبر حق. قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے. بڑے بڑے اولیاء, علماء, صلحاء ان کا انداز ہم نے دیکھا ہے, بلکہ جنت خریدنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جنت دو مرتبہ خریدی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہیں جی, ان کا انداز قبر کے پاس بیٹھ کر رونے والا, خوف والا, یہ انداز یہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے قبر سے بے خوف نہیں ہونا. قبر سے بے خوف نہیں ہونا. لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی. لوکا نے جو آن ڈرایا, لوکا نے کیا ڈرانا نہیں ڈرانا, اللہ اور اس کے رسول نے بندے کو جو ہے نا وہ یہ ڈرایا ہوا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے. جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس سے بندہ ڈر جائے, لیکن ڈر جو ہے نا یہ ایسا نہ ہو کہ جو مایوسی کی طرف لے جائے. ڈر مقترن بل رجا ہو, امید کے ساتھ ملا ہوا ہو. ڈر تو ہے قبر میں کیا ہوگا, ڈر تو اس کا ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں بیڑا پار ہوگا, یہ امید بھی ساتھ میں ہونی چاہیے. بے خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ پڑھیں اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں, بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں, پوری پوری جو ہے نا وہ اس بارے میں ابواب ہیں, پورے پورے باب چپتر ہیں تصوف کے اندر. باب الخوف نام اس کا ہے, باب الخوف, خوف کا باب. تو یہ قبر سے بے خوف جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات اس طرح کے لوگ شیر پڑھتے ہیں, لوگ کا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی. تو رات تو کالی ہے اور لوگوں نے نہیں ڈرایا, یہ کس نے ڈرایا ہوا ہے؟ اولیاء نے, علماء نے, صلحاء نے اس بات پہ ڈرایا ہے. عذاب قبر کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمائی ہیں نا. آپ احوال القبور کتاب پڑھیں, اس میں آپ کو بہت ساری روایات اس طرح کی ملیں گی جس میں عذاب قبر کی روایتیں ہیں, بالکل ہیں. تو بے خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن خوف ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سے امید کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اچھے اعمال کریں اور جنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں. اسی عنوان پر آئیے آپ کو ایک مدنی لسہ دکھاتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, حدیث شریف سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ راوی ہیں, فرماتے ہیں, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ, اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ وقال قائل الجہاد. کسی نے نماز کا ذکر کیا, کسی نے زکوٰۃ کا ذکر کیا, کسی نے جہاد کا ذکر کیا. حضور یہ عمل سب سے اچھے ہیں. کتنا پاکیزہ عمل ہے نماز ادا کرنا, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا بہت اچھا عمل ہے, رب کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل جانا کتنا عمدہ اور کتنا بہترین اور کتنا حسین عمل ہے. جب یہ سب نے اپنے اپنے جوابات دیے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرنا۔ آپ اندازہ فرمائیے، نماز کا ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، جہاد کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ آئیے اپنا جائزہ بھی لیں، دوستیاں تو میری بھی بہت ساروں کے ساتھ ہیں، بہت ساروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس جس کے ساتھ میرا جو جو رشتہ ہے نا، صرف دوستی کا رشتہ نہیں، قرابت داریاں بھی ہیں، تعلق داریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات تو ہوتے ہی ہیں، یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، دیگر جو قریبی قریبی رشتے ہیں، سب رشتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ میرا جس جس کے ساتھ محبت کا جو بھی رشتہ ہے، میری غرض اس میں شامل ہے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ بعض اوقات ہمارا یہ انداز ہوتا ہے، ہم جیب دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، امیر ہے تو منتیں کر کے، پیچھا کر کر کے، یا عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے تلوے چاٹ کر بھی ہم اس کی ایک نگاہ اپنے اوپر ڈلوانے کے لیے شاید کوشش کرتے ہوں گے، امیر آدمی ہے، تعلق بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا، ضرورت میں کام آ جائے گا، حسن و جمال والا ہے ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوں گے، ہنر و کمال والا ہے ہم اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہوں گے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن جو دیکھنے والا عمل ہے وہ یہ کہ کون کون سے ایسے رشتے ہیں کہ جن سے میں نے دوستی صرف اپنے رب کے لیے رکھی۔ واقعی اگر ایسا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دوستیاں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پسندیدہ صورت یہ ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہو نا، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ماں باپ سے محبت اس لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ اولاد پر شفقت، میرے پیارے رب نے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت، پیار اور محبت کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بھی جس جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ حدیث شریف سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنے گھر سے چلا اور سامنے ایک بستی کی طرف جانے کا ارادہ لے کر نکلا۔ فارسد اللہ لہ ملکن علی مدرجتہ، اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کی راہ میں بٹھا دیا۔ جب یہ چلتا چلتا اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا، فرشتہ کہتا ہے اینا تورید، کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ارید و خلی فی ہاذہ القریۃ، وہ جو سامنے بستی ہے نا، اس میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اگلا سوال کرتا ہے حلک علیہ من نعمت تربوہا، کیا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہتا لا غیر، انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا، سنو، میں عام آدمی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ تجھے یہ پیغام دے دوں، جیسے تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے نا، تیرا رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ مسلمان کی محبت مقام محبوبیت پانے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے جنت کی طرف ایک قدم اور بڑھائیں، جس کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، محبت کا رشتہ استوار کرنے کے لیے قدم بڑھائیں، بس ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی کیفیت پر غور کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آگے بڑھ جائیے، اور اگر کوئی نفسانی خواہش ہے، کوئی دیگر معاملات وغیرہ ہیں، تو اپنی نیت تبدیل کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو سکتی ہے تو آگے بڑھیے، اور اگر شریعت مطہرہ کہیں رکنے کا حکم دیتی ہے تو وہیں رک جائیے۔ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں جنت کی طرف ایک قدم اور بڑھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
واہ جی، سبحان اللہ، رکن شورا کے بڑے زبردست مدنی پھول جو ہے وہ آپ نے سنے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی بڑی برکت والا عمل ہے، اللہ تعالی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنا، یہ مغفرت کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ اور بڑی پیاری بات کہی کہ جہاں پر شریعت نے رکنے کا کہا ہے وہاں فوراً رک جائیں، اور جہاں سے ریورس بیک ہونے کا کہا ہے وہاں سے فوراً ریورس بیک ہو جائیں۔ یہ بڑی واضح سی اور بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کیسی ہوگی، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ قبر کا عذاب کن گناہوں کے سبب، گناہ ویسے قبر کے عذاب کا سبب نہیں ہے، لیکن کچھ خاص جو ہے نا گناہوں کے بارے میں الگ سے بھی روایات ان کو سپیسیفائی کر کے بیان کیا گیا ہے۔ منیم بھائی کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے۔
حضرت فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ قبر کی تنہائی اور قبر کی وحشت سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ چار چیزوں کا اہتمام کرے اور چار چیزوں سے بچے۔ آپ نے ان چار چیزوں میں پہلی جو ہے وہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نماز کی پابندی کرے، کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تمام نمازوں کے لیے بہترین وضو کرے، زبردست طریقے سے جو طریقہ ہے اعلیٰ طریقے سے وضو کرے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وقت پر ادا کرے، ان کو رکوع و سجود کو خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو نماز کو ہم نے لازمی طور پر جو ہے مکمل طور پر ادا کرنا ہے، یہ قبر کے اندر کام آنے والا عمل ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل آپ نے فرمایا صدقہ، صدقہ دینا، اور واقعی یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ صدقہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے یہ صدقہ دینے والوں کو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب قبر میں عذاب آئے گا تو وہ اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف جانے والے جو قدم ہیں وہ درمیان میں آڑ بن جائیں گے، اسی طرح سر کی طرف سے آئے گا تو تلاوت قرآن آڑ بن جائے گی اور جو ہے وہ عذاب ٹل جائے گا، اس طرح اگر ہاتھ کی طرف سے آئے گا تو ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ یہ جو ہے کام آ جائے گا اور بندے کو جو ہے وہ اس عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ تو صدقہ دینا بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اس طرح تلاوت قرآن کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جو بندہ تلاوت قرآن کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک کلام کی تلاوت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح آپ نے چند اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ جو بندہ یہ اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ اور کچھ اعمال وہ ہیں جو قبر کے اندر بڑے نقصان دینے والے ہیں، اگر بندہ عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو ان اعمال سے بچے، اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ جو جھوٹ بولے گا تو یہ جھوٹ بولنا اس کو قبر کے اندر عذاب جو ہے وہ اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، تو جھوٹ سے بچا جائے۔ اس طرح چغلی ہے، یعنی دوستوں کے درمیان یا آپس میں مسلمانوں کے درمیان ادھر کی بات میں سن کے ادھر لگانا، ادھر کی سن کے ادھر لگانا، مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا، چغلی کھانا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عذاب قبر کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو چغلی سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، خیانت، ایک عمل یہ بتایا گیا کہ بندہ خیانت سے بچے۔ اور خیانت صرف مال کے اندر نہیں ہوتی کہ بندے کے پاس اگر کسی نے مال رکھوایا ہے تو وقت پر اس کو ادا کر دے، یہ عمل کے اندر یعنی مال کے اندر خیانت نہیں ہے۔ تو خیانت جو ہے وہ تمام چیزوں کے اندر ہوتی ہے، کوئی راز ہے، کسی کو اگر مشورہ دیا ہے تو مشورہ بھی جو ہے وہ اچھا دیا جائے، تو ہر چیز کے اندر خیانت ہوتی ہے۔ خیانت کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے، لہذا خیانت والے عمل سے بچا جائے۔ اور چوتھا عمل آپ نے بتایا کہ جو بڑا ہی خطرناک عمل ہے، اور وہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، یعنی اس سے بچا جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے اگر جو اس سے نہیں بچتا تو وہ بھی عذاب قبر کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوگا، لہذا ان چیزوں سے بچا جائے۔ جھوٹ ہے، خیانت ہے، چغلی ہے اور پیشاب کے چھینٹے، ان سے بچا جائے۔
نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بھی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی قبر میں جو ہے وہ گنجا سا مسلط ہوگا، جو زکات نہیں دے رہا
جو اس کے لیے بھی جو ہے وہ روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ
شجاع الاقرا
جی سانپ کہتا سانپ جو ہے اس کے اندر اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حکایت بھی ہے سلمان بھائی جس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کی خیرخواہی نہ کرنا۔ ایک واقعہ جو بیان کیا گیا جس کے اندر ایک شخص تھا جو ہے وہ، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے قبر سے جو ہے وہ یہ آواز آتی تھی، وہ کہتا تھا باؤل اما باؤل شن اما شن، یعنی پیشاب، ایک تو ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا وہ شن اما شن یعنی کہ مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے کیا معاملہ ہے تو بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پیاسا تھا، بھوکا پیاسا شخص تھا، جو اس کے پاس آیا اس نے اس سے کہا کہ اس مشکیزے میں پانی ہے، تو وہ پیاس کی طلب میں جو ہے وہ پانی کی طلب میں وہ اس کے پاس آیا، لیکن جیسے وہ اس شخص کے پاس آیا تو اس نے کہا مشکیزہ تو خالی ہے، کیونکہ اس شخص کو جو ہے وہ پیاس کا کہا اور اب وہ پانی اس کو نہ پیش کیا، تو اس سبب کے اندر وہ اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ کس طرح عذاب کے اندر مبتلا ہوا، یہ اس شکایت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی قبر میں اسی بات کو بار بار جو ہے وہ دوہرا رہا تھا کہ مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی نہ بچنے کے سبب جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر اسی طرح وہ مبتلا عذاب تھا۔ اور دوسری بات اسی حکایت کے اندر یہ بھی بیان کی کہ جب وہ شخص روزانہ عصر کے بعد قبر سے نکلتا تھا تو گدھے کی طرح ڈکارا کرتا تھا، جب اس کی ریزن پوچھی گئی تو کہا گیا کہ اس نے اپنی ماں کو, جب وہ شرابی تھا, برا شخص تھا, جب رات کو واپس لوٹتا تو اس کی ماں اسے سمجھایا کرتی تھی, تو وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ غصے میں آ کر کہا کرتا تھا, کیا تو ہر وقت مجھے اس طرح جو ہے وہ روکا کرتی ہے, گدے گرا ڈکارتی رہتی ہے, معاذ اللہ, اس طرح کے جملے اپنی ماں کو کہا کرتا تھا. تو جب نتیجتاً قبر میں پہنچا تو اب روزانہ اثر کے بعد وہ اس طرح کی آواز نکالتا تھا جس طریقے سے گدا جو ہے وہ ڈکارا کرتا ہے. تو والدین کی نافرمانی یہ بھی عذاب قبر کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. اور یہاں تک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ والدین کے نافرمان کو تو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا میں مبتلا کرتا ہے, اور قبر میں بھی اس کا ایک عذاب ہے, اور حشر میں بھی جو معاملات روایتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو یہ اعمال بھی کہ والدین کی نافرمانی سے بچا جائے, اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو اس طرح دھوکہ دینا, کسی مسلمان کی جو ہے وہ مدد نہ کرنا, اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچایا جائے. تو یہ بھی وہ سارے اعمال ہیں جو عذاب قبر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے, قبر روشن کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے, تلاوت قرآن کریں, نماز پڑھیں, کہ یہ قبر میں کام آنے والے کام اعمال ہیں. حضرت ثابت بنانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے سلمان بھائی کہ آپ کے وصال کے بعد جب لوگ آپ کی قبر انور سے گزرا کرتے تو قبر سے تلاوت کی آواز آیا کرتی.
اللہ اللہ اللہ.
تو آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تو آپ کی بیٹی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ والد صاحب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے, مولا اگر تو کسی کو موت کے بعد قبر میں نماز اور تلاوت کی توفیق دے تو مولا مجھے بھی توفیق عطا فرمانا. تو پھر یہ اس کی اس دعا کا ثمرہ یہ ظاہر ہوا, نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ جب بھی لوگ آپ کی قبر انور کے پاس سے گزرا کرتے تو پھر قبر سے جب وہ تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. سلمان بھائی اے کاش قبر ہماری ایسی ہو جائے.
آمین آمین.
قبر سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں, لپٹیں آنا شروع ہو جائیں, انوار و تجلیات کی بارشیں نازل ہوں, رب کا کلام کی آوازیں جو ہے وہ قرآن کریم سے آنا شروع ہو جائے. ایک طرف وہ حکایت ہے کہ جس سے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, اور ایک طرف یہ حضرت ثابت بنانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی عشاقان رسول کی جب قبریں کھل جاتی ہیں سلمان بھائی تو خوشبوؤں سے معطر جو ہے وہ فضا معمبر ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ذی نصیب ہم سب کو بھی ایسا معاملہ نصیب فرمائے, ہماری قبر جو ہے وہ ایسی روشن ہو جائے, ایسی خوشبوؤں والی معطر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق نصیب.
آمین آمین. اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ بھی ایک بڑا زبردست عمل ہے, اور اہل بیت اطہار کی محبت سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خان وعدہ ہے, ان سے محبت, ان سے الفت, ان سے عقیدت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان, سارے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ محبت, عقیدت, الفت, یہ بھی ایسے اعمال ہیں جو بندے کو انشاءاللہ پار لگائیں گے. ان کی سیرت پر عمل, جب محبت آئے گی تو پھر وہ عمل کو ساتھ لے کر کے آئے گی. الحبیب لمن یحبہ مطیع, جب بندہ محبت کرتا ہے کسی پھر اس کی بات بھی مانتا ہے. اہل بیت طہار سے محبت ہوگی, ان کی سیرت مطہرہ سے بندہ فیض حاصل کرے گا, ان کے اس کے مطابق عمل کرے گا, اپنی زندگی جو ہے وہ بنا لے گا, پھر اس کا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا سبحان اللہ. آئیے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبہ سناتے ہیں.
یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ
یا زہرا
شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا, شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا,
شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا, شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا.
رتبہ اس لیے کونین میں اس مسکائی پت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا.
یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا, شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا, شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا.
جو جانا قلب میں ہو پائے زہرا پٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت طہار کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمارے دل میں اہل بیت طہار کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ پیدا فرمایا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور عقیدت سے بھی ہمیں مزین فرمایا ہے. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. آقا کریم کا یہ کرم ہے اور احسان ہے اور امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی کی یہ بہار ہے کہ اہل بیت سے محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے عقیدت اور الفت بھی نصیب ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو, ہونی چاہیے. اہل بیت بھی حضور کے ہیں, صحابہ کرام بھی حضور کے ہیں, اور جو کچھ حضور کا ہے اسے ہماری محبت اور عقیدت ہی ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, قبر کیسی ہوگی یہ سلسلے کا موضوع رہا. قبر میں جو عذاب دلانے والے اعمال ہیں ان کا بھی کچھ ذکر ہوا ہے. یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ انسان کے دل میں اگر مسلمانوں کا بیجا بغض ہے اور کینہ ہے, دشمنی ہے, تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو عذاب قبر کا باعث بنے گا. عذاب قبر اس کی وجہ سے بھی ہوگا, اور اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ وہ قبر میں سے سانپ جب نکل آئے. بندہ کیا تھا جی, یہ دل میں مسلمانوں کا بغض رکھتا تھا. تو مسلمان جو ہیں, ایمان والے جو ہیں, ان سے ذاتی بنیاد پر کسی بھی قسم کا کوئی بغض کینہ یا دشمنی والا معاملہ اگر نہ رکھا جائے تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فلاح اور کامیابی کا ایک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی بری بات بول بھی رہا ہے تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کو معاف کر دیں, یہ تو بڑا اعلیٰ ہے, بڑی خوبصورت بات ہے, معاف کر دیں, اپنے دل کو صاف بنا لیں, آپ کو ایک عجیب سکون محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر معاف نہیں کر رہے تو اس میں ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو اس کی برائی کے حوالے کر دیں. بعض اوقات انسان موذی بن جاتا ہے, موذی ایزا دینے والا, تکلیف دینے والا. بعض نہیں لوگ آتے نا, بار بار وہ اس بندے کو تکلیف دے رہے ہیں, تو ایسے بندے کا پھر علاج یہ ہے کہ اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دیا جائے, کہ اچھے کو اچھائی کا بدلہ دو اور برے کو چھوڑ دو کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کیا ہے, کافی ہے, اسی میں گھلتا رہے گا, اسی میں کام ہو جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اعمال صالحہ کرنے والوں کو کیا برکت ملے گی. سبحان اللہ. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جب میت لحد میں رکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے نیک عمل آتا ہے اور بایاں ران ہلا کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں. مردہ کہتا ہے کہ میرے اہل و عیال, میرا کنبہ قبیلہ, میری اولاد, اور جن کی میں کفالت کرتا تھا, جن کا میں کفیل تھا, وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا, آج میرے سوا تیرے پاس کوئی نہیں ہے. میت کہے گی کہ جب یہ سب میرے پاس آ ہی نہیں سکتے تو میں ان کے بدلے تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. خوش نصیب ہے وہ جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، کہ اس کے نیک اعمال یہ اس کی قبر میں اس کے نیک کام اس کی راحت کا سبب بنیں گے. تو اسرا جو برے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اچھے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قبر کی زندگی بھی آسان ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ اللہ نے چاہا تو جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر بھی برکات ملیں گی، انسان کی صحت پر بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا. گناہ جو ہے یہ انسان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی شخص، جی ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسا آدمی جو اللہ رسول کی یاد میں رونے والا ہے، آنسو بہانے والا ہے، شریعت مطہرہ پر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے، ایسا بندہ مشکل میں نہیں گھرتا ایسا نہیں ہے، مشکل کا شکار نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے. مشکلات تو دیکھیں آتی ہیں، زندگی دنیا ہے، مومن کی تو ویسی قید خانہ ہے، مشکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مشکلوں میں سے نکال دیتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. کوئی بھی پرابلم ہے، بیماری ہے، مشکل ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو پھر مالک اس کو اپنی رحمت سے وہاں سے نکال لیتا ہے، آگے لے جاتا ہے. اور یہ بڑی ایک زبردست بات ہے، اللہ رسول کا فرما بردار اور سچے دل سے اطاعت کرنے والا، یا آپ کو کبھی کوئی خودکشی کرنے والا نہیں ملے گا. خودکشی کر لی اس نے، بڑا نیک آدمی تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا، بڑا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھتا تھا، اور آخر کیا ہوا، اس نے خودکشی کر لی، ایسا نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو پھر اس کے انعام بندے کو دنیا میں بھی ملتے ہیں، اور آخرت میں جو ملیں گے وہ ملیں گے. بولے عاقبت للمتقین. منیم بھائی بولے عاقبت للمتقین. چلے جی، آپ کچھ نہیں فرمانا چاہ رہے تو بھی مرحبا، گھڑی بھی ویسے کہہ رہی ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے عذابوں سے بھی بچائے، آخرت کے عذابوں سے بھی بچائے، اور اچھے کام کرنے والا بنائے. دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیں، کوشش میں رہیں، کہ زمانہ کوشش میں رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ کوشش مقبول ہوگی، منظور ہوگی، اور بیڑا پار بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے والا بنائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری جب کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباؤ. استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور دوس بھی کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا.